نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اتباع سنت کے مسائل بک میں سے ہم اگلے چپٹر کو دیکھیں گے. چپٹر کا نام ہے وجوب العمل بالسنہ، سنت پر عمل کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی واجب الاتباع ہیں. یعنی جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ماننا فرض ہے، اسی طرح سنت میں اگر ہمیں کسی حکم کا پتہ چلے تو اس کو بھی ماننا فرض ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو. ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج ادا کریں؟ آج بھی ہوتے ہیں نا، لوگ پوری بات سنے بغیر سوال کرنے لگتے ہیں. کچھ لوگوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، کچھ ذرا تحمل والے ہوتے ہیں. تو صحابی نے سنا اور فوراً کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اشارہ نہیں سمجھتے. دوبارہ سوال کر دیا، پھر وہی سوال کر دیا. آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو جاتا، اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو. اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو قرید کی بجائے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے جو ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں، جب اللہ کے نبی کا دور تھا اس وقت بیجا سوال کرنا یا جو بات ابھی آپ نے نہیں فرمائی اس کا پوچھنا، یہ اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ بہت سوال کرنے سے بعض دفعہ دین مشکل ہونے لگتا ہے. آج اس کے بارے میں کیسے عمل کریں؟ کیا آج پھر سوال نہ پوچھا کریں، خاموشی سے علم حاصل کر لیں، یا یعنی خاموشی سے جو دل میں آئے وہ کر لیں؟ جو طرز عمل اکثر امتیوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ علم حاصل نہ کرو، جو پتہ ہے بس اسی پہ عمل کرتے رہو، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. کیا کیا جائے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، کسی موضوع پہ پوری شرح صدر حاصل کی جائے، پھر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے. علم حاصل کیے بغیر صرف سوال کرتے جانا یہ کوئی زیادہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا. اگلی روایت ہے، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا. پھر نماز ختم کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا اسی لیے آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہو سکا. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نہیں دیا کیا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اے لوگو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. اس حدیث سے جو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی کسی کو پکارتے تو چاہے وہ نماز کیوں کیوں نہ پڑھ رہا ہوتا، اس کو سلام پھیر کے آپ کی بات کا جواب دینا فرض تھا. سورۃ انفال کی آیت کا ٹکڑا جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آج کیا حکم ہے؟ آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. اس کے بارے میں، یعنی اگر اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں اس آیت کو دیکھ لیا جائے حصے کو، تو آج جب کبھی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہمارے سامنے بیان کی جائے یا آپ کا کوئی سنت عمل ہمارے سامنے بیان کیا جائے، تو پھر ہمیں اس پر بھی لبیک کہنا چاہیے، سن کے فوراً مان جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بات کو سن کے نہ ماننے والے ہوں اور نہ فرمانوں میں لکھے جائیں. اگلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ لوگوں کے لیے کافی اہم روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسم گدوانے والی اور گودنے والی، اس کو انگلش میں ٹیٹوز بنانا کہتے ہیں، یعنی اسکن میں گرم سوئیاں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے ذرا سوراخ بنے، پھر اس میں کلرز ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر، نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے جسم گودنے اور گدوانے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کے کشادہ کرنے اور کروانے والیوں اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور یہ یعنی اس بات کا ذکر تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے اپنے پاس محفوظ دو تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تو قرآن غور سے پڑھتی، یعنی جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو تجھے یہ آیت مل جاتی، سورۃ حشر کی آیت ہے، اور وہ کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تم کو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی، ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی، تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی، ان میں سے تو کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ ان کا ایک جملہ کتنی ہی بڑی خبر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے کہ اس حدیث کو ہم پیچھے ذکر کر چکے، لیکن یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ حکم حدیث میں آتا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر نے کہا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، براہ راست نہیں ان کو ملا، تو کہا کہ جو حکم تم کو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، اور جس حکم سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہاں جو چار باتوں کی بات ہے، ایک جو پہلی چیز ہے ٹیٹوز بنانا، اس سے کیوں منع کیا گیا؟ صرف حکمت دیکھنے کے لیے یہاں تھوڑا سا اس حدیث کو سن کے ذہن میں جو سوال ابھرتے ہیں ان کا جواب دینے کی نیت سے، ورنہ تو ٹاپک سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ایک طرف تو ہم بے داغ سکن کو پسند کریں اور دوسری طرف اپنے جسم پر جانوروں کی طرح پورے پورے فیچرز بنا لیں، اور بعض وقت تو لٹرلی دیکھا جاتا ہے کہ دور سے ایسا شخص آتا ہوا اس کی کھال جو ہے وہ جانور کی لگتی ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، سکن پہ سوئیوں کا چبھنا، گرم سوئیوں کا لگنا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس حدیث کو سنتے ہی آتا ہے کہ چہرے کے بال اکھیڑنے اور اکھاڑنے والیوں، تو کیا پھر انسان اپنے چہرے سے کوئی بال نہیں ہٹا سکتا؟ یعنی بعض دفعہ اپر لپس، بعض دفعہ چن پہ، بعض دفعہ چکس پہ کوئی بال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں لفظ جو ہے، اگر آپ حدیث عربک میں دیکھ رہے ہیں، والمتنمساتی، یہ لفظ آئے ہیں، یعنی نمز کا لفظ ہے نون میم سواد۔ تو نمز کا جو لفظ ہوتا ہے یہ فور ہیڈ، یعنی یہ جو ماتھے کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ والا، اس کے ارد گرد، یہاں سے بال اتارنے کو کہتے ہیں۔ چہرے پہ اگر کوئی ایسے بال ہیں جو مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ عورت فطرت کے اعتبار سے نرم مزاج، نازک ہوتی ہے، اگر اس کے چہرے پہ، اپر لپس یا اس کی چن پہ کوئی بال ہیں، تو وہ ایک خلاف طبع چیز ہے۔ وہ بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی کیمیکل چینجز ہو سکتے ہیں، کوئی ایموشنل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، تو اس کو ہٹانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ماتھے میں، اور ماتھے پہ بھی وہ بال جو بھووں کے گرد ہیں، اسپیشلی جس کو آج کے دور میں معروف طریقے پہ پلکنگ کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہلکی سی خوبصورتی کو انسان اپنے لیے اتنا اہم سمجھے، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ خوبصورت اس کو خوبصورت کہتے ہیں، حالانکہ لٹرلی جو چیز میں نے دیکھی ہے، ایک لڑکی آپ کے پاس ہر روز آتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، بھولا بھولا چہرہ، پیاری اچھی سی شکل ہے، اگلے ہی دن وہ کلاس میں آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کیا ہوا، یہ بڑی بڑی لگ رہی ہے، چہرے سے معصومیت چھن جاتی ہے، اور عمر کم از کم 3-4 سال بڑی لگنے لگتی ہے، और जब मैंने गौर किया, ऐसा मैंने कई बच्चियों को देखा, ज़ाहिर है इंट्रैक्शन होता रहता है, और उसमें मैं देखती हूँ कि हुआ क्या, जब करीब से देखती हूँ तो पता चलता है कि आज इसने प्लगिंग की है। यानी सरासर इंसान अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ा लगने लगता है। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि कोई दलील ना भी मिले, अल्लाह का हुक्म, क्या हम अल्लाह के लिए इतना नहीं छोड़ सकते? वो तो हम कहाँ जान कटवाएंगे? हम चंद बाल नहीं छोड़ सकते? हम नाखून नहीं कटवा सकते अपने अल्लाह के रास्ते में? हम कहाँ जान कटाएंगे? हम कहाँ अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे? और क्या सारा हुजन सिर्फ इन चंद बालों में रह गया? ये एक शैतान का शुशा होता है। जब आप कोई काम नहीं कर, जो लोग प्लकिंग करते हैं उनको लगता है कि अगर मैंने प्लकिंग छोड़ी तो बस सारी दुनिया मुझे देख रही होगी और सबसे बदसूरत मैं लगूंगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये शैतान का शोष है। आप में से जो लोग इस काम पे आ चुके हैं, अब देखिए कि दिन में कितनी बार यहाँ लानत के लफ्ज हैं, और लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से दूरी। लान अल्लाहुल पहला लफ्ज, और आप देखिए सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ने लानत की। लानत का मतलब क्या होता है? कि अल्लाह की रहमत से दूरी। ये लानत पता है किस तरह भी रहती है इंसान के अंदर, फिर उसका दिल दीन में नहीं आता। अगली चीज़, तीसरी चीज़ आप देख लें कि जो दांतों को घिसवाना, इसमें भी अरब लोगों का रिवाज था। अब यहाँ एक सवाल इस हदीस को सुनते ही फौरन आ जाता है कि कुछ लोग वो ब्रेसिस बोलते हैं उसको, दांतों को लगवा लेते हैं जिनके दांत बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं या थोड़े टेढ़े होते हैं। तो उसके बारे में दो बातें हैं। पहली बात है कि अगर आप सिर्फ ब्यूटी के लिए कॉन्शियस हुए हैं और आप इसकी वजह से बाद में आपके दांत वीक हो जाते हैं, उनके मसूड़े लूज़ होते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं वला तुल्कु बिअयदी को मिला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये जिसम मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक की देन है, मैं इसको कोई तकलीफ दूंगी ना तो मैं जवाब दे। इसलिए खुदकुशी इस्लाम में हराम है, सुसाइड की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई तकलीफ है, इतनी बढ़ गई, दांत टेढ़े हैं, बात करने में मुश्किल हो रही है, बात करने या खाने में मुश्किल है, या दांतों का ऊपर जैसे ओवरलैप है, तो कोई इतना हराम हलाल का मसला भी नहीं है। लेकिन सिर्फ आप देखिए कि मैं महसूस करती हूँ कि जब हमारी सारी नज़र हमारी शक्लो सूरत पे हो जाती है ना, तो असल वो एक रूह का मोती और हमारे अंदर की जो खूबसूरती है उससे हम गाफिल होने लगते हैं कि जो अल्लाह ने हमारे अंदर एक खूबसूरती पैदा, असल चीज़ तो हमारी रूहें थी। ये जिस्म तो एक वक्ती रैपिंग पेपर है, मौत की सूरत में ये रैपिंग पेपर उतार के फेंक दिया जाता है और डिस्कार्ड करके डम कर देते हैं कब्रों में। असल रूह को तो अल्लाह ले लेता है। हम उस रूह की खूबसूरती की कितनी फिक्र करते हैं और ज़ाहरी खूबसूरती की कितनी फिक्र है? और ऐसा मोमेंट कहाँ होता है जहाँ इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा बड़ा मकसद नहीं होता? आप देखिए कि कोई इंसान बड़ी मुश्किल में हो, उसके जान के लाले, और उस वक्त अगर उसको कोई कहे कि तुम प्लकिंग कर लो, या उस वक्त उसे कहे कि तुम आप चलो ज़रा पार्लर में चलो तैयारी कर लो, कोई नहीं करना चाहेगा। जब मौत आती है तो उस वक्त इंसान इनमें से कोई काम नहीं करना चाहता। एक ख़ास हद तक अल्लाह ताला ने औरत को इजाज़त दी है, औरत का हक है, औरत अपने आप को संवार सकती है, सजा सकती है, लेकिन इसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मसला बना के एक एक शादी में जाने के लिए 4-4 घंटे अगर औरत अपनी नमाज़ों को छोड़ के सिर्फ इन्हीं कामों में लगी रहे, और ख़ास तौर पर जिसकी शादी है और वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन अगर अल्लाह की नाफरमानी में गुजारती है, तो फिर ज़िंदगियों में बरकत कहाँ से आएगी? तो लिहाजा कबूलियत अल्लाह ताला से मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इन अहकामात को सुन के कबूल करने वाला बना दे। करके देखिए, ये प्लकिंग की बात हो रही थी, आप छोड़ दीजिए, आप ब्लीच कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ भी ब्लीच कर लें, यहाँ भी कर लें, थोड़े दिन की बात है, जब छोटे छोटे बाल बीच में आएंगे वो मिक्सअप हो जाता है, और यकीन करें कोई आपको दुनिया से नहीं निकालेगा। जब इंसान छोड़ता है, बाकी उसको लगता है कि मैं छोड़ूंगा तो बहुत बुरा लगूंगा। वो क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम एक एक बाल चुन रहे होते हैं, इतने गौर से उसको एक एक जंग चल रही होती है, कहीं जाना है तो सबसे पहले मसला क्या होता है कि ये देख लें कोई बाल तो नहीं मुंह पे निकला। वो जब बिल्कुल चुन देते हैं ना, फिर एक भी निकलता है तो वो खड़ा हुआ दिखता है। आप एक दफ़ा इग्नोर करें, करीब से आईना देखना छोड़ दें, थोड़ा सा दूर से देखें, अपने आप को कम देखें, देखिएगा फ़र्क ही नहीं पता। अपने दोस्तों को कह दें कि अगर मेरे चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दिख रही है तो मुझे ना बताओ। कई टिप्स की जा सकती हैं इस काम को बेहतर करने के लिए, और अल्लाह ताला हमें यानी बात को सुनने और मानने वाला बना दे। इससे फिर इंशाल्लाह जज्ब की कैफियत बढ़ती है, फिर इससे बाकी नेकियों के रास्ते खुलते हैं। बस दफ़ा महसूस करते हैं इल्म की महफिलों में आके भी हमारा दिल नहीं लगता, उस वक्त भी हम वेट कर रहे होते हैं कब हमारी जान छूटे। तो उसमें कई ऐसी वजूहत होती हैं कि हमारे जिस्म पे कोई ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह की रहमत से हमें दूर करती है। अगली चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। لہٰذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے۔ دلیل اس کی، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرشتوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، رسول اللہ کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا، آپ تو سو رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا، آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے، لیکن دل جاگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جس نے بلانے والے کی بات مان لی، وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھا لیا، اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی، وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا۔ پھر کچھ فرشتوں نے کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا، آپ کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے مثال کی یوں وضاحت کی، گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ نے تعمیر کیا ہے، اور لوگوں کو بلانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت مثال ہے نا، اللہ کے نبی ایک دائی کی حیثیت سے ہیں، جنت کا پیارا گھر جو سجا ہوا ہے، ہم سب کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض دفعہ شیطان چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کروا کے ہمیں اس جنت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی روایت مقدام بن مادی کرب سے ہے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی سنت مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگو تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور جو چیز اس میں حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، یعنی حدیث کا کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، وہ ایسے ہی حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ سنو، گھریلو گدا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دان جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو جائز ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی، اور اس سے جو ہم اس وقت ہم مسئلہ اخذ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا حکم ہے، شریعت میں سنت رسول اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجئے۔ مقدمے کا دوسرا فریق زیادہ سمجھدار تھا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ فرمائیے، لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس کے گھر نوکر تھا اور اس کی بیوی نے اس سے زنا کیا، یعنی بیٹا غیر شادی شدہ تھا اور عورت آف کورس شادی شدہ تھی، اس کی بیوی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، تیرے بیٹے کے لیے رجم کی سزا ہے۔ میں نے اس کے بدلے 100 بکریاں صدقہ کی اور ایک لونڈی آزاد کی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور فریق ثانی کی بیوی کے لیے سنساری کی سزا ہے۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ یہ بات ہے قابل توجہ ادھر، کہ آپ کے فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوتے تھے۔ فریق اول کو حکم دیا کہ اپنی بکریاں اور لونڈی واپس لے لو، تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہے۔ جلا وطنی مین کہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا تاکہ ماحول بدل جائے اور اس گندگی سے وہ اپنے آپ کو دور کر سکے۔ फिर एक सहाबी उनैस को हुक्म दिया कि तुम कल इस औरत से जाकर पूछो, अगर वो जिना का इकरार करे तो इसे संसार कर दो। हज़रत उनैस रज़ी अल्लाहु अन्हो अगले दिन गए, औरत ने जिना का इकरार कर लिया तो अल्लाह के नबी के हुक्म से वो संसार कर दी गई, यानी स्टोनिंग टू डेथ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम नाफिज भी करते थे तो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ें नाफिज की जाती थी। इसी तरह अगला हुक्म है गुमराही से बचने के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल दोनों की पैरवी का हुक्म है। इसकी दलील हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि इन्ना शर्रुल उमूर मुख्दसातुहा वकुल्लु मुख्दसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, यानी अल्लाह ताला ने इस बात को लाजिम करार दे दिया कि जितने लोग अल्लाह ताला के यानी दीन में नई बातें पैदा करेंगे तो उनका हाल क्या होगा कि वो फिर दीन से निकलेंगे। और इसी तरह हमने मसला नंबर 22 में भी देखा था कि वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जम जाते हैं वही शैतान के फंदों से बचेंगे।